اور وہ کون سے اسباب ہیں اور وجوہات ہیں جس سے ایک مسلمان توحید کو سمجھ سکتا ہے، توحید الالوہیت کی ضد کیا ہے، وہ کون سے فرقے ہیں جو توحید الوہیت میں گمراہ ہوئے اور انہوں نے توحید الوہیت میں شرک کیا، اس موضوع پہ انشاءاللہ آج بات ہوگی. توحید الوہیت دو لفظوں پر مشتمل ہے، نمبر ایک توحید، نمبر دو الوہیت. توحید کا مطلب ہے اللہ تعالی کو ایک جاننا، واحد لفظ سے لیا گیا ہے، پچھلے درس میں تفصیل سے بیان کیا تھا، اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور الوہیت کا مطلب ہے الہ سے یہ لفظ لیا گیا، اور الہ کا مطلب ہے معبود. توحید الوہیت کا مطلب ہے اللہ تعالی کو ایک جاننا عبادت کے حق میں، کہ جتنی بھی عبادات اللہ تعالی نے مشروع کی ہیں وہ سب، وہ ساری کی ساری عبادات صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے ہیں. یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، نظر و نیاز، پکار، ڈر، خوف، امید، جتنی بھی عبادات ہیں، چاہے عبادات قولی ہوں یا فعلی ہوں یا دل کی عبادات ہوں، یہ سب کے سب صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے ہے. اس کے دوسرے نام ہیں توحید عبادت، توحید الارادہ والقصد، التوحید الطلبی، التوحید الفعلی یعنی عملی توحید جسے عمل مراد ہے. توحید ربوبیت ایک علمی توحید ہے، آپ کو علم ہے کہ آپ کو پیدا کرنے والا صرف ایک ہی رب ہے، وہ ہے اللہ تعالی. رزق کا مالک اللہ تعالی ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ تعالی ہے، یہ سب علمی باتیں ہیں جو ہر مسلمان کو آنے چاہیے. توحید الوہیت عملی توحید ہے، جتنی بھی آپ عمل کرتے ہیں ثواب کی نیت سے اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے، یہ سارے کے سارے اعمال صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے ہونے چاہیے، اسے کہتے ہیں توحید عبادت. تو توحید الوہیت، توحید عبادت، توحید الارادہ والقصد، التوحید الفعلی، التوحید الطلبی، یہ سارے کے سارے ایک جیسے ہیں اور ایک ہی نام ہے سب کا، توحید عبادت. اس کو جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ یاد رکھیں جس نے توحید عبادت کو سمجھ لیا اور اس کا حق ادا کیا سمجھنے میں، تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے آپ اپنا وعدہ پورا کریں، توحید عبادت کو سمجھیں اور اللہ تعالی اپنا وعدہ پورا کرے گا. اللہ تعالی نے کیا وعدہ لیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالی فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، سے مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی میں اللہ تعالی نے فرمایا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں عہد ہے، اگر میرا بندہ اسے پورا کرے گا میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. وعدہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. دو باتیں ہیں صرف، ایاک نعبد کہ عبادت صرف اور صرف تیرے ہی کریں گے اللہ تعالی، وہ ایاک نستعین اور مدد بھی صرف اور صرف تجھ سے ہی مانگیں گے. جب کوئی مصیبت آئے گی تو یہ دونوں ہاتھ جب اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ وعدہ ہے تجھ سے صرف تیرے لیے اٹھیں گے. جب کوئی مشکل پیش آئے گی صحت میں یا روزی میں یا مال میں یا اولاد میں تو اللہ تعالیٰ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں صرف اور صرف تجھ ہی پکاروں گا. جب مدد کی ضرورت پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ میں وعدہ کرتا ہوں یہ مدد میں صرف اور صرف تجھ سے ہی مانگوں گا، کہ اللہ تعالیٰ جب بھی قربانی کروں گا، نظر و نیاز کروں گا، صرف اور صرف تیرے لیے ہی کروں گا. یہ بندہ وعدہ کر اللہ تعالیٰ سے. جانتے سورہ فاتحہ میں ہر نمازی اللہ تعالیٰ سے دن میں صرف فرض نمازوں میں 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ساری کی ساری عبادت اور ہر قسم کی اعانت اور مدد صرف اور صرف تجھ سے ہی مانگوں گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرا بندہ یہ وعدہ پورا کر لے تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. اہدین الصراط المستقیم, میں ہدایت دے دوں گا. ہدایت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آپ کسی مسلمان سے پوچھ لیں جنت چاہیے کہ نہیں. کوئی ایسا شخص ہے جو کہے جنت نہیں چاہیے؟ یہودی سے پوچھیں آپ, مسلمان کو چھوڑے, عیسائی سے پوچھیں, ہندو سے پوچھیں, وہ بھی کہتے ہیں مجھے سورگ چاہیے. سلام رحمۃ اللہ علیہ. سب تمنا کرتے ہیں جنت کی, اور جنت بالکل ہی قریب ہے, مشکل نہیں ہے. صرف اللہ کا وعدہ پورا کریں اور جنت حاصل کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وعدہ پورا کریں آپ, اور اہدنا الصراط المستقیم کا وعدہ اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے. یہ کون سا صراط مستقیم ہے؟ جو سیدھے جنت کی طرف جاتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں جس نے توحید عبادت کو سمجھا اللہ تعالیٰ نے اسے کیا عطا فرمایا. نمبر ایک, اس کا عقیدہ, سارے کا سارا عقیدہ, جتنے ہم مسائل بیان کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے, عقیدے کے مسائل وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دے گا. اور اس کا عقیدہ بہترین عقیدہ, سلف صالحین کا عقیدہ ہوگا. ابوبکر صدیق, عمر الفاروق, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کا عقیدہ ہوگا, سلف صالحین کا عقیدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے آسان ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا رہے گا جب تک کہ وہ ایمان کے مسائل میں کمال کے درجے تک پہنچ نہ جائے. ہدایت جو دینی ہے, اب ہدایت تو اللہ نے دینی ہے نا, وعدہ اللہ تعالیٰ کا. اب ہدایت کا سب سے پہلی سیڑھی ہے عقیدے کو سمجھنا, اور وہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. نمبر دو, جتنی بھی ظاہر عبادات ہیں, ظاہر عبادات, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, صدقات, خیرات, قربانی, نظر و نیاز, صلہ رحمی, والدین کی فرما برداری, مسلمانوں کے حقوق, یہ سارے کے سارے اس کے لیے آسان ہو جائیں گے, اور وہ معاشرے میں سب سے بہترین بندہ ہوگا عبادت کے لحاظ سے. یعنی جب نماز کا وقت ہوگا تو آپ دیکھیں گے وہ پہلی صف میں کھڑا ہوگا, جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس شخص کو فکر ہوگی میں نے زکوٰۃ نکالنی ہے, بار بار دیکھتے اس کا مال کتنا ہے. روزے کا وقت آتا ہے, رمضان سے پہلے بہت سارے لوگ خوش ہوتے ہیں کچھ کھانے پینے کے لیے, اور کوئی لوگ خوشیاں مناتے ہیں, برکت کا مہینہ ہے, گھروں کو سجاتے ہیں اور مختلف قسم کے کھانوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں گھروں میں. ایسا شخص اپنے دل کو سنوارتا ہے اور پورے مہینے کا ایک خاص پروگرام بناتا ہے کہ میں نے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے ہونا ہے. عمرے کے لیے آپ دیکھیں گے سب سے پہلے جب اسے فرصت ملے گا عمرے کے لیے تیاری کرے گا. والدین کی فرما برداری میں سب سے بہترین ہوگا. کیا یہ واقعی ہو سکتا ہے؟ جی, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صراط مستقیم پر چلے اور والدین کا نافرمان ہو سکتا ہے؟ صراط مستقیم پر چلے, اس کے عقیدے میں بگاڑ ہو, یا وہ نماز نہ پڑھے, یا پڑھے تو سستی کرے, یہ ہو سکتا ہے کبھی؟ نہیں ہو سکتا. جب اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے تو پورا کر کے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا, اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے آگے ہوگی. دنیا چاہے ناراض ہوتی ہے ہو جائے, گھر والے گھر سے نکالتے ہیں نکال دیں, نوکری والے نوکری سے نکالتے ہیں نکال دیں, اس کو صرف پرواہ اپنے رب کی ہوتی ہے کہ میرا رب کیسے راضی ہوتا ہے. انہیں توفیق اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے. قرآن اور حدیث پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ہم تو لگے ہیں رفع دین کے مسئلے میں کہ رفع دین کچھ لوگ نہیں کرتے, بہت مسئلہ ہے ان کے لیے. اللہ کی قسم, جس نے توحید عبادت کو حق سمجھا, سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو کوئی ایسی حدیث نہیں ہوگی جس پر وہ عمل نہیں کرے گا. سب کے جتنے بھی امام ہیں سب کے قول کو چھوڑ کے قرآن اور حدیث پر عمل کرے گا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے گا. دنیا و آخرت کی کامیابی اس کے نصیب میں ہوگی. اور جنت کے بلند درجات اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا. پر باتیں بہت ساری ہیں لیکن اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے صراط مستقیم آسان کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صراط مستقیم آسان کر دے اور اس پر چلنے کی ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہمیں توحید کے مسائل اچھی طریقے سے سمجھ آنے میں مدد عطا فرمائے. جو حق ہے اس توحید کو سمجھنے کا ہمیں وہ طاقت عطا فرمائے کہ ہم اس توحید کو حق دیں اور صحیح طریقے سے سمجھ سکیں. اس کی اہمیت میں چند باتیں بیان کرتا ہوں. توحید عبادت کی اہمیت میں پورا کا پورا قرآن مجید ہے اور اللہ تعالی نے جتنا توحید عبادت کا ذکر اور اہمیت اور فضیلت قرآن مجید میں بیان کی ہے کسی اور چیز کی فضیلت بیان نہیں کی. اب دیکھیں کیسے. نمبر ایک, اللہ تعالی نے اسی توحید عبادت کے لیے ہی پورے کائنات کو پیدا کیا. جن نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عبادت توحید عبادت, عبادت وہی جس میں توحید ہونا, شرک والی عبادت تو ہوتی نہیں ہے نا. الا ليعبدون, اسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں الا ليعبدون یعنی یوحدون. نمبر دو, اللہ تعالی نے اسی توحید کے لیے اپنے رسول بھیجے اور پیغمبروں کو یہی پیغام دیا. جتنی بے رسول آئے ان کا پیغام ایک ہی تھا, ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں. اسی توحید سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں بندے کا وصف بیان کیا اور اپنے مقربین کو اللہ تعالیٰ نے اچھے اچھے الفاظ سے قرآن مجید میں بیان کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتَرُونَ. اور اسی توحید کی وجہ سے جتنے بھی متکبرین گزرے ہیں ان سب کی مذمت کی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ غافر میں وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. جس نے بھی تکبر کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے وہ جہنم میں جائیں گے اور ذلیل و خوار ہو کے. اسی توحید سے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی درجات بلند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں عینا یشرب بها المقربون عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اسی توحید کے لیے اللہ تعالی نے جہاد کو مشروع کیا. اسی توحید کے لیے اللہ تعالی نے جنت اور دوزخ کو پیدا فرمایا. اسی توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دل میں سکون و اطمینان پیدا کیا. جس کے دل میں توحید ہو اس کے دل میں اطمینان اور سکون ہوتا ہے اور راحت بھی اسی توحید میں ہی ہے. صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحنا بها یا بلال, اے بلال نماز سے نماز قائم کرو, نماز پڑھیں تاکہ ہمارے دل کو سکون اور راحت ملے. تو راحت اسی توحید میں ہے, سکون اسی توحید میں ہے اور سارے کے سارے اعمال کی قبولیت بھی صرف اسی توحید میں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پورے کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں, پورے کائنات میں صرف زمین میں نہیں, پوری کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس سے بندے کے دل کو سکون و اطمینان ملے الا یہ کہ وہ اپنے رب کو واحد معبود سمجھ لے. اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے عبادت کو صرف کیا، یعنی بات اللہ تعالیٰ کی بھی کی کسی اور کی بھی عبادت کی، اور اگر وہ اس سے محبت بھی کرتا ہے اور اس دنیا میں اسے کوئی فائدہ بھی پہنچتا ہے، لیکن جتنی بھی اسے دنیاوی فائدے پہنچیں گے اس جھوٹی محبت کی وجہ سے، وہ اس کے لیے گمراہی اور دنیا اور آخرت کی ناکامی کے سبب بنے گا، یعنی وہ دنیا میں بھی ہلاک ہوگا آخرت میں بھی. اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک انسان بہترین کھانا اس کے سامنے ہو لیکن اس میں زہر ملی ہوئی ہو، وہ کھانا تو مزے سے کھائے گا لیکن جب زہر اپنا اثر دکھائے گی تو وہ ہلاک ہو جائے گا. وہ آگے فرماتے ہیں، اور یہ بھی اچھی طرح جاننا چاہیے جس نے بھی اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو بھی شریک کیا، اور محبت میں بھی اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک کیا، رحمت اللہ، تو یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ وہ محبوب جو اللہ تعالی کے سوا ہے اسے ضرور کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا کر ہی رہے گا، اور یہی محبوب اس کے لیے قیامت کے دن عذاب کا باعث اور سبب بنے گا. اور آگے فرماتے ہیں، جس نے بھی کسی سے محبت کی اللہ تعالی کے ساتھ تو ضرر اور نقصان اسے ہو کر ہی رہے گا، اور اگر وہ اسے دور ہوتا ہے تو اس کی جدائی میں اسے تکلیف ملتی ہے، اور اگر اسے اس کے قریب ہوتا ہے تو محبت کی وجہ سے وہ گمراہی میں اور آگے ہوتا رہتا ہے، اور یہ چیز لوگ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، یعنی ان کا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو قبر کا طواف کرتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، نظر و نیازوں کے لیے کرتے ہیں، زندگی ساری وہ ایسے کرتے رہتے ہیں. آپ کسی پوچھو کہتے ہیں یار میں بہت مطمئن ہوں، مجھے سکون ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، اور ظاہراً وہ اچھے عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ جھوٹی محبت جس میں شرک ہے وہ اسی دلدل میں انہیں اور غرق کرتی رہے گی، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کی موت اسی شرک پہ ہوتی، انہیں علم بھی نہیں ہوتا. توحید الوہیت کی دلیل میں نے پہلے بیان کیا ہے، قرآن مجید اور صحیح حدیث میں بہت بڑا ذخیرہ ہے، میں صرف چند پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، الحمدللہ رب العالمین، پہلے بیان کر چکے ہیں، الحمدللہ میں کہاں ہے توحید عبادت، الحمد عبادت ہے، اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا توحید عبادت ہے. پھر اسی صورت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین توحید عبادت ہے. اور سب سے پہلا حکم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا دیا؟ توحید کا. قرآن مجید سب سے پہلا حکم کون سا ہے؟ مثلا فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فاعبدہ وتوکل علیہ، بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور توکل بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر کرو. فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، عبادت صرف اس گھر کے رب کی کرنی چاہیے، کسی اور کی نہیں. وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرو، کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ولا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. فتلقى في جهنم، پھر تمہیں جہنم میں ذلیل و خوار کر کے پھینک دیا جائے گا. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، فرماتے ہیں کوئی بھی رسول نہیں بھیجا ہم نے تو سے پہلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا یہ کہ ہم نے ان پر وحی نازل کی. کیا وحی تھی؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ بے شک میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس عبادت صرف اور صرف میری ہی کرو. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، تحقیق بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا. کیا پیغام دے کے بھیجا؟ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرو اور طاغوت کا اجتناب کرو. اور احادیث میں میں صرف ایک حدیث بیان کرتا ہوں، بہت مشہور حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا حضرت معاذ سے کہ معاذ، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ کتنا پیارا سوال ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کتنا پیارا سوال ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اور اللہ کا رسول جانے، میں تو نہیں جانتا کہ کیا حق ہے، اتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا حق کون سمجھ سکتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. وحق العباد علی اللہ، اور لوگوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے، اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو کبھی عذاب نہیں دے گا جس نے کبھی شرک نہیں کیا. توحید الوہیت کے چند فضائل بیان کرتا ہوں میں، قرآن مجید و صحیح حدیث سے جو ثابت ہیں، صرف نام ہی لیتا ہوں، ایسے مزید کافی پھر آگے بات رہ جائے گی. سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے اپنے بندوں پر. نمبر دو، جن اور انس پوری کائنات کو پیدا اللہ تعالیٰ نے صرف اسی لیے کیا. نمبر تین، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسل اور اپنی کتابیں صرف اسی لیے نازل کی. نمبر چار، سب سے بڑی وجہ ہے دنیا کی مشکلات اور مصیبتیں دور کرنے کے لیے. نمبر پانچ، جسے توحید عبادت کو سمجھا اور اس کے اگر کبیرہ گناہ بھی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے، کسی نے کبیرہ گناہ بھی کیا ہو اور توبہ بھی نہ کی ہو، یاد رکھے اس توحید عبادت کی وجہ سے اگر وہ جہنم میں جائے گا بھی تو وہ کبھی جہنم میں مخلد نہیں ہوگا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا، اپنی سزا بھگتنے کے بعد وہ جہنم سے نکال دیا جائے گا. نمبر چھ، اور اگر کسی شخص کی توحید کامل ہے اور اس نے کبیرہ گناہ نہیں کیا، صغیرہ گناہ اس کے معاف کر دیے گئے، اس کے جتنے بھی اچھے اعمال اور حسنات ہیں، تو یاد رکھیں وہ ابتداء ہی جہنم میں نہیں جائے گا. نمبر سات، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے مکمل ہدایت عطا فرمائی ہے جس نے توحید عبادت کو سمجھا. نمبر آٹھ، اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب پانے کا اہم ذریعہ ہے. نمبر نو، جس نے توحید عبادت کو سمجھا اور اس پہ عمل کیا، قیامت کے دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہوگا اور شفاعت اس کے نصیب میں ہوگی. نمبر دس، اس کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا جس میں توحید عبادت سلام اللہ وبرکاتہ کا خاص خیال رکھا جائے، یعنی جس نے توحید عبادت کو سمجھا اور جتنی بھی عبادات اس نے کی ہیں مشروع عبادات، تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول فرمائے گا. توحید عبادت سے جیسے پہلے بیان کیا ہے، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور جتنے بھی اعمال ہیں عبادات ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں. توحید عبادت سے ایمان بڑھتا ہے اور بلندیوں کے درجات وہ دل حاصل کر لیتا ہے جس میں توحید عبادت ہو. توحید عبادت کو سمجھنے والا شخص جتنی پریشانیاں ہوں اسے برداشت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں صبر بھر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے، توحید عبادت پر عمل کرنے والے کو ہی دنیا و آخرت کی کامیابی عطا ہوگی، اور کامیابی بھی جہاد میں صرف اور صرف انہی لوگوں کے لیے ہوگی. اب دیکھیں کافر بھی آپس میں جنگ کرتے ہیں، دو کافر ملک ہیں، اگر ایک جیت جاتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے؟ کافر پہ اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہوتا، اور کفر پر اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہوتا. تو اگر دو کافر آپس میں جنگ کرتے ہیں اور ایک جیت جاتا ہے، اس کا مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی طاقت اس سے زیادہ ہے. غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، روم اور فارس کی جنگ ہوئی اور روم کو شکست ہوئی، روم بھی کافر اور فارسی بھی کافر، سارے کافر. ان کی جیت کی وجہ کیا تھی؟ ان کی طاقت تھی، دنیاوی طاقت. یاد رکھیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دنیاوی طاقت سے اگر کافر کو کوئی جیت حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں شامل نہیں ہے. اسے کہتے ہیں الاراد الکونیہ، کونی اور قدری ارادہ اللہ تعالیٰ کا، اور تفصیل کے آگے بیان ہوگی انشاءاللہ. لیکن جب مومن جہاد کرتے ہیں اور ان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے، یہ ارادہ شرعیہ ہے اللہ تعالیٰ کی، جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو جاتا ہے. تو موحدین جب توحید عبادت اس مومن کے دل میں جگہ کر لے گی اور یہ جہاد کے لیے نکلے گا تو اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور تاریخ اس کی گواہ ہے، صحابہ کرام کے ہاتھ، ان کے ہاتھوں میں کیا تھا، کیا پاس تھا ان کے؟ یہی توحید ہی تھی. ان کی طاقت کیا تھی؟ 1000 کے سامنے 313 کیا تھے؟ 200000 کے سامنے 3000 کیا تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا اس وقت فرمائی جب یہ توحید عبادت دل میں پختہ ہوئی. آئیے اب دیکھتے ہیں کیا ایسے کوئی طریقے ہیں جس سے توحید عبادت حاصل ہو سکے، یا کوئی ایسے سبب ہیں اگر انسان ان پر چلے، ان پر عمل کرے تو ان کے لیے توحید عبادت کو سمجھنا آسان ہو جائے. آئیے دیکھتے ہیں. مدارج السالکین میں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں، میں چند چیزیں بیان کرتا ہوں. وہ بیان کرتے ہیں کہ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں ان سے انشاءاللہ توحید عبادت دل میں جگہ کر لیتی ہے اور اس پہ عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. جتنے میں نے فضائل پیچھے بیان کی ہے وہ شخص اس کا مستحق ہو جاتا ہے. نمبر ایک، فعل الطاعات، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی احکام ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی فرائض ہیں ان پر عمل کرنا، بشرط یہ کہ اس کی نیت صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہو، لوگوں کے لیے نہیں، اخلاص کے ساتھ. نمبر دو، ترک المعاصی والمحرمات، جتنی بھی گناہ ہیں ان سے اجتناب کرے اور دور ہو. نمبر تین، التفکر فی ملکوت السماوات والارض، یہ زمین و آسمان اور پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس پہ نظر دوڑیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیا عظمت اور کیا قدر ہے اور کیا شان ہے رب ذو الجلال کی سبحانہ و تعالی. نمبر چار، اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا علم حاصل کرنا. نمبر پانچ، علم نافع و عمل صالح کا خاص اہتمام کرنا. نمبر چھ، قرآن مجید کا تدبر کرنا اور آیتوں کو سمجھنا. نمبر سات، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا نوافل سے، اور نوافل سے بہت سارے ساتھی جو ہیں وہ غافل ہیں. میں اپنی حدیثوں کی ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں، بہت سارے ساتھی آتے ہیں اور یہی ہمیشہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ تربیتی درس ہونے چاہیے، اور ہمارے ساتھی اکثر جو ہیں فرض نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے غائب ہو جاتے ہیں. تو نوافل سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. ما زال عبدی یتقرب لی بالنوافل حتی احبہ، اللہ تعالیٰ کی محبت اگر چاہتے ہو تو ان نوافل کا خاص اہتمام کیا کرو. نمبر آٹھ، اللہ تعالیٰ کا ذکر دائمی طریقے سے کرنا اپنی زبان اور دل سے، ہمیشہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو راضی کرنے میں کوشا رہنا. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ظاہر یا باطن، ان سب کو دیکھنا اور ان کا شکر صرف زبان سے نہیں، الحمدللہ شکر اللہ کہنا نہیں. وعملوا آل داود شکرا، صحیح شکر ہوتے عمل سے، دل میں انکساری پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے سامنے. جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو تو ذلت اور انکساری کے ساتھ سر جھکا کر کھڑے ہوں. نمبر 12 خالی وقت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. بہت سارے ایسے وقت جب انسان فارغ ہوتا ہے, کمرے میں کوئی نہیں ہے, اکیلا بیٹھا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, سو کر کیا کرتا ہے؟ شیطان تو خون میں دوڑتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے. تو سب سے بہترین لمحہ یہ ہے کہ کوئی اپنے رب کو یاد کرے اور اس تاریکی میں اس کے دونوں آنکھوں سے آنسو نکل آئے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے. اور یہ ان ساتھ میں سے ایک شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. اہل خیر و صلاح اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا یہ بھی وجہ ہے. ہر اس وجہ سے دور ہونا جو دل کو سخت کر دے, زیادہ فضول بات کرنے سے پرہیز کرنا اور پیٹ بھر کے زیادہ کھانے سے بھی پرہیز کرنا. جب بھی کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرے اور اپنے دل کو بھی پاک کرے حسد سے, بغض سے اور اپنے مسلمان بھائیوں پر بدگمانی سے. اللہ تعالیٰ کی رضا سے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونا, اللہ تعالیٰ جو بھی اسے عطا فرمایا ہے اس پر راضی ہونا. جب بھی کوئی گناہ ہو تو فوراً توبہ کرنا, اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا ہر چھوٹی اور بڑی چیز میں, اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا اپنے نفس سے, اپنے مال سے, اپنی زبان سے, اپنے ہاتھ سے, جیسے اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا. اپنا کھانا پینا خاص طور پہ, کھانا پینا کا خاص اہتمام کرنا کہ حلال طریقے سے ہو, حرام سے نہ ہو. اور آخر میں الامر بالمعروف و نہی عن المنکر, دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا, لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر بلانا اور توحید کی دعوت دینا. قرآن مجید میں مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے توحید الوہیت کو بیان کیا, اس وقت وقت میں بیان کرتا. آخر میں توحید الوہیت کی ضد کیا ہے؟ صرف ایک چیز ہے, کوئی اور؟ یہ تو ظاہر ہے, یہ سب جانتے ہیں, شرک ہے. اس کے علاوہ اور بھی چیز ہو سکتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. نمبر 1 شرک, جس سے توحید الوہیت مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے, کچھ نہیں رہتا. نمبر 2 بدعات. بدعات کیا ہوتی ہے؟ ابھی ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آپ دیکھتے ہیں 12 ربیع الاول کو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور طرح طرح کی بدعات نمایاں ہوتی ہیں. بدعتی جب بدعت کرتا ہے, ایسی عبادت لے کے آتا ہے نئی جو پہلے موجود نہ تھی, اور وہ عبادت کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے, کسی اور کے لیے نہیں کرتا. اور عبادت وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ہو, اس کے علاوہ عبادت دوسری نہیں ہوتی, یاد رکھیں. جس نے بدعت کی اس نے توحید عبادت میں کمی کی, الکمال الواجب اس کا کم ہو گیا, اس نے شرک نہیں کیا, لیکن توحید العبادہ, توحید عبادت کا جو کمال واجب ہے اس میں کمی ضرور ہوئی. ایمان زیادہ ہوتا اور بڑھتا ہے, صحیح کہ نہیں؟ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے, توحید زیادہ ہوتی اور بڑھتی ہے. یہ پتا ہے آپ کو؟ جی ہاں, توحید بھی ایمان کی طرح زیادہ بھی ہوتی ہے اور کم بھی ہوتی ہے. جب زیادہ ہوتی ہے اور بلندیوں کے درجات کو پہنچ جاتی ہے تو بندہ بھی اس کے ساتھ ساتھ بلندیوں پر پرواز کرتا ہے, اور جب اس میں کوئی نقص ہوتا ہے شرک تو اسے بالکل ختم کر دیتا ہے, لیکن بدعات اس کا جو کمال واجب ہے اس میں نقص پیدا کر دیتی ہے. اور تیسری چیز جو ہے, جو توحید عبادت کی ضد ہے, وہ ہے کبیرہ گناہ، بدعات، بدعات بھی کبیرہ گناہ میں سے، لیکن بدعت کے علاوہ جو کبیرہ گناہ ہیں اور معاصی ہیں یہ بھی توحید عبادت میں کمی کا باعث ہے. توحید عبادت، اب دو شخص دیکھ لیں، ایک شخص ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کرتا ہے، کبھی شرک اس نے نہیں کیا، لیکن سود خور ہے، سود کھاتا ہے. اب اس شخص کے دل کو دیکھیں اور اس شخص کو دل کو دیکھیں جس نے زندگی ساری توحید میں گزاری اور کبیرہ گناہ سے پاک رہا، کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا، دونوں کا دل برابر ہے. اس شخص کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اس نے سود کھایا، اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اس کے توحید میں بھی کمزوری پیدا ہوئی جس کی وجہ سے اس نے سود کھایا. اور جو دوسرا شخص ہے اس کا ایمان بھی کامل ہے اس شخص کے نسبت، اور اس کی توحید بھی کامل ہے. تو توحید عبادت میں تین چیزیں قدح کرتی ہیں، شرک بالکل ختم کر دیتا ہے، اور بدعات اور معاصی اور کبیرہ گناہ اسے کمزور کر دیتی ہیں. بدعات سے شرک عبادت جو ہے، توحید عبادت کمزور ہوتا ہے. اکثر آپ دیکھتے ہیں بدعتی جو ہیں بات بدعت سے شروع ہوتی ہے، شرک پہ کیوں ختم ہوتی ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ اب پتہ ہے شرک شروع کیسے ہوا؟ کوئی جانتا ہے؟ کوئی ساتھی؟ تعظیم سے. کیسے تعظیم سے؟ قوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام. سورۃ نوح آیت نمبر 23 کی تفسیر میں سب ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں، اگر تفسیر ابن کثیر ہے تو آپ دیکھ لیں، سورۃ نوح تفسیر ابن کثیر آیت نمبر 23. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ایک بہت بڑی مشکل آسان کر دی ہے. وہ انسان سوچتا ہے کہ یہ بت ہے سامنے، عقل والا انسان ہے، کیسے ان کی عبادت کر سکتا ہے؟ بات ذہن میں آتی ہے کہ نہیں؟ بھائی انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے پوری زمین کو مسخر کر دیا. یہ بڑا عجیب انسان ہے کہ بت کو اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، اسے سجاتا ہے، سنوارتا ہے، اور اس کو ایک جگہ پہ نصب کر کے کھڑا کر دیتا ہے، پھر آ کے سجدہ کرتا ہے، اسے تعظیم کرتا ہے. تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان، عقل والا انسان، اس پتھر کو سجدہ کرتا ہے یا اس پتھر کو پکارتا ہے؟ ظاہراً یہی بات لوگ سمجھتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں بت پرستی کا مطلب ہے یہ جو بت سامنے ہے اسی کو پکارا جا رہا ہے، لیکن یہ بات غلط ہے. یہ بات عقل بھی نہیں مانتی تھی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما صحیح بخاری میں بیان کرتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں پانچ بزرگ تھے، نیک اور صالح لوگ تھے، اور اتنی اچھے اور صالح لوگ تھے کہ لوگوں کے دل میں ان کی جگہ بن چکی تھی، اللہ تعالیٰ کے بہت قریب اور پیارے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ ایک ہی وقت میں پانچوں کے پانچ مر گئے. شیطان نے وسوسہ کیا کہ بھی تمہارے نیک اور صالح لوگ تو مر گئے ہیں، ان کی قبروں کی طرف جاؤ اور مجاوری کرو، بس اور کچھ نہ کرو، اور یاد دعا پکار اپنے رب کی ہی کرو. یہ تو نیک اور صالح لوگ مر گئے بےچارے، لیکن قبروں کی مجاوری کرو تاکہ تمہارے دلوں میں، تمہارے عقل میں ان لوگوں کی، یہ جو نیک اور صالح لوگ ہیں، ان کی یاد رہے، اور اپنے رب سے تم مانگو ان لوگوں کو سامنے رکھے. چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا. تھوڑا سا اور وقت گزرا، انہوں نے کہا بھئی دیکھیں قبریں تو مٹ ہی جاتی ہیں، پتھر بنا لو، پتھر، اور پتھر قبروں پہ رکھ دو. پتھر رکھ دیے قبروں پہ، اب پتھر کہاں ہے؟ قبروں کے اوپر پتھر رکھے ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد، بھئی پتھروں کے یہاں پر کب تک قبرستان آتے رہو گے؟ پتھروں کے نام رکھو اور اٹھاؤ اور اپنی جو عبادت گاہ وہاں پہ جا کے رکھ دو. چنانچہ انہوں نے ان پتھر اٹھایا، عبادت گاہ میں رکھ دیا. وہ جانتے تھے کہ یہ پتھر ہیں، یہ بت ہیں، یہ صرف یاد کے لیے ہم نے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، عبادت ہم کرتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی. اس روایت کے الفاظ ہیں آخر میں، جب علم جاتا رہا لوگوں نے ان بتوں کو پوجنا شروع کر دیا. لیکن جب علم جاتا رہا، جب تک علم موجود تھا، علماء موجود تھے تو روکتے تھے، لیکن جب علماء ختم ہو گئے اور جاہل لوگ وجود میں آئے تو ان بتوں کو پوجا گیا. تو بدعت سے بات شروع ہوئی، کون سی بدعت سے؟ بدعت القبور، قبروں کی بدعت سے بات شروع ہوئی، اور کہاں پہنچی؟ شرک اکبر تک. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں بات بدعت القبور سے شروع ہوتی ہے اور امت میں شرک اکبر پھیل چکا ہے. تو یاد رکھیں کبیرہ گناہ سے دل میں کیا ہوتا ہے؟ ران زنگ لگ جاتا ہے. کل بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. کبیرہ گناہ سے یہ بندہ طرف سے دور ہوتا ہے, دل میں دل کے اوپر پردہ اور سیاہی چھا جاتی ہے. جب وہ توبہ نہیں کرتا تو یہ پردہ اور بڑھتا رہتا ہے, پھر بدعت کی طرف مائل ہوتا ہے. بدعت میں آہستہ آہستہ, اب توبہ تو نہیں اسے یاد, اور یہ دل اور سیاہ ہوتا رہتا ہے اور بدعت میں اور غرق ہوتا رہتا ہے. پھر بدعت کے بعد جو آخری دروازہ ہے وہ ہے شرک اور کفر اکبر, جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. شیطان کو اور کیا چاہیے؟ وعدہ پورا ہوا کہ نہیں شیطان کا؟ وعدہ تو پورا ہوا, اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے لمبی عمر دے دے, بس ایک سوال ہے میرا. اور اس بندے کو دیکھنا میں کیسے جنت سے نکل کر جہنم میں کیسے دھکیل کے لے جاؤں گا. اور آخر میں وہ کون سے فرقے ہیں جنہوں نے توحید عبادت میں غلطی کی اور شرک کیا؟ نمبر ایک ہندو, نمبر دو یہود, یہودوں نے کیا کہا؟ عزیر ابن اللہ, عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. نمبر تین نصارہ, انہوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ علیہ الصلاۃ والسلام. پھر رافضی شیعہ, انہوں نے شرک کیا؟ شیعہ شرک کرتے ہیں کہ نہیں؟ نصیری شیعہ جو تھے انہوں نے تو حضرت علی کو خدا کا درجہ دے دیا. سبعی بھی کہتے ہیں, نصیری بھی کہتے ہیں, علوی بھی کہتے ہیں, اور آج بھی شام میں ان کے کچھ گروہ موجود ہیں. اور آخر میں صوفی, اور صوفی دو قسم کے ہیں جو آج کل موجود ہیں. ویسے ایک گروہ کا شرک ظاہر ہے, قبروں کا طواف کرنا, قبر والا کو پکارنا, نظر و نیازیں کرنا, قربانیاں دینا, بالکل واضح ہے. اور وہ سینہ تان کے کہتے ہیں ہم یہ عمل کرتے ہیں شرک نہیں ہے, جو کچھ کرنا ہے کرو. دوسرا گروہ ہے وہ کہتے ہیں یہ مشرک ہے, خود بھی صوفی ہیں, کہتے ہیں یہ مشرک ہیں, قبر کا طواف کرنا, قبر کی تعظیم کرنا, قبر پہ چڑھاوے چڑھے, سب شرک ہے, ہم نہیں مانتے اسے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جا کر ان سے کوئی چیز طلب کرنا, مدد طلب کرنا, یہ شرک نہیں ہے. اور شرک کو اس طریقے سے چھپاتے ہیں, یعنی شرک دونوں سے ہوا, ایک گروہ شرک کو ظاہراً سینہ تان کے سامنے لے کے آتا ہے اور دوسرا گروہ چھپا کے شرک کرتا ہے, چھپ چھپا کے شرک کرتا ہے. تو یہ توحید عبادت کے بارے میں چند باتیں میں نے بیان کی ہیں. عبادت ابھی وقت نہیں کہ میں بیان کروں, کیونکہ توحید کا موضوع پورا کرنے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں. نمبر ایک, عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ جب تک ہم عبادت سمجھیں گے نہیں کیا ہے عبادت, پھر اس پہ عمل کیسے کر سکتے ہیں. اور نمبر دو, شرک کیا ہے, شرک سے کیسے بچے, شرک کی کتنی قسمیں ہیں. تو جب تک یہ دو چیزیں معلوم نہیں ہوتی تو توحید کا درس اور توحید کی سمجھ جو ہے وہ ادھوری رہتی ہے اس طریقے سے. تو اگلے درس میں انشاءاللہ توحید عبادت کو, صرف عبادت, عبادت کے مفہوم کو تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ, اور اس کے بعد والے درس میں شرک کا مفہوم بیان کریں گے. اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے, میرے خیال پانچ منٹ ہیں ابھی. تو ہے یہ بات سمجھ آ گئی, سب ساتھوں کو سمجھ آ گئی, کوئی غلط فہمی, کوئی پریشانی؟ الحمدللہ. للہ جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, اور تو کوئی سوال نہیں موضوع کے بارے میں. تو بھائی کا بڑا اچھا سوال ہے, جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے, اور لوگ کس طریقے سے شرک العبادہ میں پڑ جاتے ہیں جب جشن مناتے ہیں؟ پہلی بات تو یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے اس دین کو کامل کر دیا. یہ چند بنیادی باتیں میں بیان کرتا ہوں. یہ دین کامل ہے اور تمام بھی ہے, اور اللہ تعالی نے دین اسلام کو بطور دین پوری لوگوں کے لیے تا قیامت چنا ہے اور اس پر راضی ہو گیا. اللہ تعالی فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم آج اکملت میں نے کامل کر دیا. کامل کس نے کیا؟ لوگ کامل نہیں کر سکتے, بندے ہیں. کامل وہی کرے گا جس نے اس دین کو اتارا ہے. اکمل تو میں نے کامل کیا. لکم تمہارے لیے, یہ دین ہے تمہارا, تم لوگوں کے لیے میں نے اس دین کو اتارا ہے. دینکم تمہارا دین. واتممت تم پر تمام کر دی. علیکم تمہارے اوپر, نعمتی نعمت میری ہے, دین تمہارا ہے پر نعمتیں میری ہیں, اور سب سے بڑی نعمت یہ دین اسلام ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور دین اسلام کو میں نے بطور دین پسند کیا. اب اس آیت کریمہ میں اگر آپ ذرا غور تھوڑا سا کریں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین کو میں نے کامل کر دیا, اور جو چیز کامل ہوتی ہے اس میں زیادتی کی گنجائش نہیں. وہ اتمام کے والے کم نعمت ہی, اور جو چیز تمام ہوتی ہے اس میں کمی کی گنجائش نہیں. دیکھیں دین کا کامل ہونا, تمام ہونا, اللہ تعالیٰ کی رضا, آخر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. سب سے پہلے بھی ہو سکتی تھی. اللہ تعالیٰ کی رضا تب ہوگی جب یہ دین کامل, ایسے دین کامل رہے گا اس میں زیادتی نہیں ہوگی, اور یہ تمام ہوگی اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. دیکھیں بدعت کسے کہتے ہیں, مختلف تعریفات ہیں. میں آپ کو ایک ترازو دیتا ہوں. ترازو انشاءاللہ جو آج ساتھی نہیں ہے, چھوٹے بچے آتے تھے, چھوٹے بچے اگر یہ بات سمجھ لیں انشاءاللہ بدعت پہ کبھی غلطی نہیں کریں گے. یہ ترازو ہے صحیح حدیث سے. بدعت کسے کہتے ہیں اور کیسے پہچانے بدعت کو؟ صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من, جس نے بھی, صیغ العموم میں جس نے بھی, چھوٹا ہے, بڑا ہے, امیر ہے, غریب ہے, امام ہے, مأمون ہے, عالم ہے, جاہل ہے, مرد ہے, عورت ہے, جس نے بھی احدث نئی چیز ایجاد کی, فی امرنا هذا ہمارے اس معاملے میں. معاملے دو قسم کے ہوتے ہیں, یا تو دین کے معاملے یا دنیا کے معاملے. ٹھیک ہے, فی امرنا هذا ہمارے اس معاملے میں, ما لیس منہ جو اس میں سے نہ ہو, یعنی جو دین کا حصہ نہیں ہے, جس کی کوئی دلیل نہیں ہے نہ قرآن مجید میں نہ صحیح حدیث میں, فہو رد, وہ شخص بھی مردود ہے, اس کا عمل بھی مردود ہے. بدعت کسے کہتے ہیں؟ اسی حدیث میں الاحداث فی الدین من غیر دلیل. بدعت کسے کہتے ہیں؟ نئی چیز ایجاد کرنا دین میں بغیر دلیل کے. پھر کہوں, نئی چیز ایجاد کرنا دین میں بغیر دلیل کے. پیمانہ کیا ہے؟ یہ تین چیزیں, یہ ترازو ہے. نئی چیز ہو, دین میں ہو, اور دلیل نہ ہو. یہ گھڑی ہے, یہ بدعت ہے, موبائل بدعت ہے, مائکروفون بدعت ہے. کیوں؟ اسے توڑتے اس ترازو پہ. نئی چیز ہے یا نہیں؟ نئی چیز ہے. کیوں نہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی. کیا دین سے تعلق ہے اس کا؟ فی امرنا هذا ہے؟ نہیں, اس لیے بدعت نہیں ہے. گاڑی, ہوائی جہاز, یہ اینک بدعت ہے؟ نہیں. کیوں؟ دین سے کوئی تعلق نہیں. اچھا یہ دیکھتے ہیں دوسری مثال. کچھ لوگ اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں. اذان سے پہلے درود پڑھنا بدعت ہے یا نہیں؟ آئے تولتے ہیں, ترازو پہ تولتے ہیں. نئی چیز ہے, نئی چیز ہے یا نہیں؟ بنیادی طور پر نئی چیز نہیں ہے. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی, درود بذات خود نئی چیز نہیں ہے, لیکن نماز کے ساتھ اس کو مقید کر دینا یہ نئی چیز ہے. فرق سمجھیں ذرا, اسے تفصیل بیان کرنا ضروری ہے. مخالفین کو آپ کہیں گے نئی چیز ہے, کہتے کہاں نئی چیز ہے؟ قرآن مجید کی دسوں آیت لے کے آئیں گے اور دسوں حدیث لے کے آئیں گے. بنیادی طور پر درود بذات خود نئی چیز نہیں ہے, لیکن نماز کے اذان کے ساتھ اسے جوڑ دینا یہ نئی چیز ہے. کیسے نئی چیز ہے بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں صحابہ کرام اذان دیتے تھے, کسی نے اذان سے پہلے درود پڑھا؟ کسی نے نہیں. 23 سالہ زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے درود نہیں پڑھا. صحابہ کرام خلفائے راشدین کی زندگی 30 سال خلافہ راشدہ رہی ہے, کسی نے اذان سے پہلے درود نہیں پڑھا. صحابہ کرام کا دور 110 ہجری میں ختم ہوا، کسی نے درود اذان سے پہلے نہیں پڑھا. تابعین تبع تابعین، بہترین تین صدیوں میں یہ چیز موجود نہیں تھی، بعد والوں نے ایجاد کی. تو یہ نئی چیز ہے کہ نہیں؟ نئی چیز ہے. دین سے تعلق ہے کہ نہیں؟ یعنی جو شخص اذان سے پہلے درود پڑھ رہا ہے وہ ثواب کی نیت سے پڑھ رہا ہے یا گناہ کی نیت سے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کہ نہیں؟ یہ عبادت ہے. فی امرنا ہذا ہے کہ نہیں؟ فی امرنا ہذا. اس کی کوئی دلیل ہے قرآن مجید کی کوئی آیت میں یا کوئی کسی حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جب اذان دو اذان سے پہلے درود پڑھ لیا کرو؟ کوئی ہے؟ نہیں. تو یہ تین جو پیمانے ہیں بنیادیں السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کسی پہ توڑتے جائیں آپ کو بدعت بدعت نظر آ جائے گی اور عبادت عبادت نظر آ جائے گی. آئیے دیکھتے ہیں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نئی چیز ہے کہ نہیں؟ نئی چیز ہے. کیوں؟ کیسے نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس جشن کو منعقد کبھی کیا؟ نہیں. صحابہ کرام نے؟ نہیں. تابعین نے؟ تبع تابعین نے. آخر کبھی تو شروع ہوا؟ شروع کب ہوا؟ چوتھی صدی ہجری میں شیعہ فاطمی عبیدی جو تھے انہوں نے مصر میں اس میلاد کو ایجاد کیا، اور ایک نہیں چھ میلاد. سب سے پہلے گئے حاتم وقت کی طرف، دیکھیں آپ بڑے اچھے ہیں، اور تاکہ لوگوں میں، لوگوں کے دلوں میں آپ کی جگہ پختہ ہو. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی یوم ولادت پر ہم جشن منانا چاہتے ہیں پورے ملک میں. اسے اور کیا چاہیے؟ خوش ہو گیا، ٹھیک ہے جناب، مناؤ جشن. اس سال میں جشن منایا گیا. دوسرے سال میں اور یہ کہا کہ آپ کا تو ہم نے جشن منایا یوم ولادت کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یوم ولادت کا جشن کیوں نہ منایا جائے؟ تو یہ باتیں درست ہے، منانا چاہیے. جشن میلاد النبی منایا گیا. پھر تیسرے سال آئے کا دیکھیں آپ کا بھی جشن ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جشن بھی ہو گیا. ان کا مقصد یہ نہیں تھا، مقصد کچھ اور تھا. مقصد کیا تھا؟ حضرت علی کا جشن، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت اجمعین، کہ ان کا جشن بھی منایا جائے. اب اگر وہ نہ کہتا ہے تو مرتا ہے، ہاں کہتا ہے پھر بھی مرتا ہے. اگر انکار کرتے تو تمہارا جشن ہو سکتا ہے، ان کا نہیں ہو سکتا. اور اس طریقے سے وجود میں چھ جشن آئے. تو محدث ہے کہ نہیں؟ محدث ہے. شیعہ فاطمیوں نے اسے ایجاد کیا، لیکن آج کل شیعہ فاطمی یا شیعہ جو موجود ہیں اتنی گرم جوشی سے یہ جشن نہیں مناتے جس ہمارے اہل سنت مناتے ہیں. تعجب کی بات ہے. اچھا، نئی چیز ہے؟ نئی چیز ہے. دین سے تعلق ہے کہ نہیں؟ اجر ثواب کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ جشن منعقد کیا جاتا ہے. اس کی کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل؟ قرآن مجید کی کوئی آیت ہے؟ کوئی صحیح حدیث؟ کوئی ضعیف حدیث آپ نے کسی ساتھ نہیں دیکھی ہے؟ ضعیف حدیث ہے؟ ضعیف حدیث بھی نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ بدعت ہے. تو یہ ترازو ہے، اسی پہ آپ توڑتے جائیں اور بدعت کو اچھی طریقے سے سمجھتے جائیں. آخر قباحت کیا ہے؟ اب جشن منانے میں کیا قباحت ہے؟ تو سادے کہتے ہیں جی ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، ہم پکارتے نہیں ہیں، پکارنا شرک ہے. ہم پکارتے نہیں، یا رسول مدد نہیں کہتے، اور ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود آئیں گے. چلو یہ نہیں رکھتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگ اکٹھے کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، قرآن جی کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، سیرت النبی سے چند احادیث بیان کر کے، واقعات بیان کر کے بات ختم کر دیتے، مٹھائی کھا کے چلے جاتے ہیں. اس میں کوئی قباحت ہے کہ نہیں؟ قباحت ہے اس میں. کیوں؟ پھر وہی بات ہے، یہ جگہ خاص وقت میں اکٹھے ہونا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ عمل کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ اس کو تو عبادت کہتے ہیں. اور اگلے درس میں بیان کریں عبادت کا مفہوم کیا ہے. اور اکثر لوگ اس لیے غلطی کریں، پتہ نہیں عبادت ہوتی کیا ہے. جو قول اور عمل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے اسے عبادت کہتے ہیں. اگر مشروع ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، مشروع ہے تو بدعت ہے. بس سمجھے، دیکھتے کیا قباحت ہے. نمبر ایک، قرآن مجید کو جھٹلانا. تعجب کی بات ہے، جو جشن میلاد مناتے ہیں قرآن مجید جھٹلاتے ہیں. کیسے جھٹلاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، یہ کہتے دین کامل نہیں. کیسے دین کامل نہیں؟ بے اگر دین کامل ہوتا تو جشن بھی بیچ میں ہوتا کہ نہیں؟ اگر دین کا حصہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے جاتے. اور ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے نہیں گئے اس وقت تک کہ جب تک اس امت کو ہر خیر نہ بیان کر کے گئے ہوں اور ہر شر سے نہ آگاہ کر کے گئے ہوں. اگر یہ خیر ہوتا بیان کر کے جاتے. تو سب سے پہلے تہمت ہے قرآن مجید پر کہ قرآن مجید ناقص ہے کامل نہیں. نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت. نعوذ باللہ, یا تو یہ تہمت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح طریقے سے دین کو نہیں پہنچایا. کیسے؟ اب اس بجلدی سے پوچھیں جو جشن مناتے ہیں, اب سوال کریں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ یہ میلاد جو ہے یہ بعث ثواب ہے کہ نہیں؟ اگر کہتے ہیں علم تھا پھر بھی مرتے ہیں, اگر ایسے علم نہیں تھا پھر بھی مرتے ہیں. کیسے؟ اگر وہ کہتے ہیں علم تھا تو امت کو بیان کیوں نہیں کر کے گئے؟ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ جشن میلاد منانا باعث ثواب ہے اور اجر عظیم ملتا ہے, اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے, تو اپنی امت کو کیوں بیان نہیں کیا, کیوں محروم کیا اپنی امت کو؟ اور اگر کہتے نہیں جانتے تھے تو اعوذ باللہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاہل تھے؟ تو دو باتوں میں ایک ضرور ہے, یا تو انہوں نے اس دین کو صحیح طریقے سے پہنچایا نہیں اعوذ باللہ, یا جہالت کی تہمت. میرے بھائی یہ بہت بڑی باتیں ہیں, اللہ قسم اگر ان کو یہ بات سمجھ آئے کبھی نہ کریں. وہ ظاہراً تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن حقیقتاً دیکھا جائے قرآن مجید کی آیت کو جھٹلانا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگانا, پھر بدعتوں کے ساتھ ان کا شمار ہونا, یہ تھوڑی بات ہے کہ کوئی شخص کے لیے بدعتی جا رہا ہے. اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو بدعتی ہے بدعت میں رہتا ہے جب تک وہ بدعت سے توبہ نہیں کرتا اسے توفیق نہیں دیتا ہدایت کی اور نہ توبہ کی. جب تک وہ خود توبہ نہ کرے بدعت کو نہ چھوڑے اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتا ہی رہتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ, ہر بدعت گمراہی وکل ضلالۃ فی النار, تو جہنم میں جانے کا بڑا آسان راستہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا, میرے سارے کے سارے امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جو انکار کریں جنت میں جانے سے. سب کا تعجب ہوا اور سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے لوگ بھی کیا موجود ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہو گیا. ومن عصانی فقد ابا, اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے اس نے انکار کیا, اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. تو کیا جشن میلاد النبی منانا اطاعت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا نافرمانی ہے؟ فرمداری کا نافرمانی ہے. نافرمانی کیوں ہے؟ کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. تو نافرمان جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, شرک بدعات اور خرافات سے ہمیں ہمارے ذریعے کو سب مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ذرا سانس لے لیں میرا خیال ہے. دوسرا درس آدھے گھنٹے کے زیادہ نہیں ہے انشاءاللہ, کوشش کر آدھے گھنٹے میں ختم کر لوں گا. قسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, دعوة التبليغ علمی بنیادیں اور عملی مثالیں کا درس جاری ہے. آج کے درس میں داعیہ اپنے آپ کو کیسے دعوت دے اور اپنے آپ کو کیسے مثالی شخصیت بنائے, کیونکہ جب تک داعیہ بدعو پر تاثیر نہ کرے تو سامنے والا نہ تو وہ عبرت حاصل کرے گا اور نہ وہ اس کی بات سنے گا. تو اپنی شخصیت کو مؤثر کیسے کریں, اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم لوگوں کی طرف جب دعوت دیں, سب سے پہلے اپنی اصلاح کیسے کریں اور اپنے آپ کو کیسے اس راستے پر لے کے آئیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدوہ حسنہ تھے سب کے لیے, اور ان کے بعد ان کے جانشین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے بعد میں آنے والوں کے لیے قدوہ حسنہ تھے. تو ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں, حدیث نمبر 7. اس حدیث میں مختصر بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں جو مخالفین ہیں, دشمن ہیں اور جانی دشمن, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال میں جو انہوں نے زندگی گزاری, ایک چھوٹی غلطی نہ بیان کر سکے. دیکھیں ایک شخص 40 سال رہتا ہے آپ کے ساتھ, ایک چھوٹی غلطی نہیں نکال سکتا آپ کی. تو یہ دیکھتے ہیں کیا قصہ ہے اور کس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ہم تک اس قصے کو پہنچایا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صلح الحدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہوئی سن 6 ہجری میں اور جنگ رک گئی دونوں طرفین کے بیچ میں, میں شام کی طرف گیا تجارت کے لیے, اور ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ تمہیں ہرقل بلا رہا ہے. ہرقل عظیم الروم, روم کا بادشاہ, اور مجھے وہاں پہ لے کے گئے اور جو میرے ساتھی تھے وہ بھی میرے ساتھ. جب وہاں پر پہنچے تو ہرقل اپنے ترجمان کو بلایا اور اسے کہا کہ ان لوگوں کو کہو کہ تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے زیادہ تر قریبی رشتہ دار کون ہے؟ تو حضرت ابو سفیان نے یہ کہا کہ میں, اور اس وقت کافر تھے, میں سب سے زیادہ, جتنے بھی لوگ موجود میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں. تو ہرقل نے کہا تم میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ یہاں پہ, اور باقی تمہارے ساتھ ہی تمہارے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ترجمان سے یہ کہا کہ اس کو یہ کہو میں نے اس لیے یہ کیا ہے, میں تم سے چند سوال پوچھنے والا ہوں اس شخص کے بارے میں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, اور اگر تم جھوٹ بولو گے تو تمہارے ساتھ جو پیچھے کھڑے ہیں وہ مجھے اشارہ کر دیں گے, مجھے پتا چلے گا تم جھوٹ بول رہے ہو. لیکن عقل دیکھی, ذہانت دیکھی, اب اس کے ذہن میں یہ ہو سکتا ہے دشمنی ہو, ہو سکتا ہے کوئی پریشانی ہو, کوئی مشکل ہو, تو سچ نکالنے کے لیے ایک طریقے نے اختیار کیا. تو ابو سفیان آگے کھڑے ہو گئے, ان کے ساتھ ہی پیچھے کھڑے ہو گئے, اور ہرقل سوال کرنا شروع کر دیا. ابو سفیان فرماتے ہیں سب سے پہلا سوال انہوں نے مجھ سے کیا, کیف نسبہ فیکم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیسا ہے؟ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں میں نے کہا ہوا ذو نسب, ان کا نسب بہت عمدہ ہے, بہت اچھا نسب ہے. دوسرا سوال, دیکھیں جواب نہیں دیا, صرف سوال اور جواب مختصر. دوسرا سوال, فهل قال هذا القول منكم احد قبله, کہ اس سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, یعنی اس شخص سے پہلے کوئی ایسا شخص تھا تمہاری قوم میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو؟ ابو سفیان نے جواب دیا جی نہیں, کوئی ایسا شخص نہیں تھا. تیسرا سوال, کیا ان کے باپ دادا میں سے, آبا و اجداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان نے کہا جی نہیں, کوئی بادشاہ نہیں گزرا. چوتھا سوال، کیا ضعیف اور کمزور لوگ اس شخص کی پیروی کرتے ہیں زیادہ تر، یا امیر اور باردار لوگ؟ ابو سفیان نے کہا، قلت بغض عفاءهم، کمزور اور مسکین لوگ زیادہ تر ان کی پیروی کرتے ہیں. پانچواں سوال، کیا وہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ ان کی تعداد جو ہے جو کے پیچھے چل رہے ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں کم ہو رہے ہیں؟ مسلم ابو سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا بل یزیدون، زیادہ ہو رہے ہیں. چھٹا سوال، جب وہ اس شخص کی بات مان لیتے ہیں تو کیا وہ اپنے اس عقیدے سے منہ موڑ لیتے ہیں اور مرتد ہو جاتے ہیں، یا ویسے ویسے رہ جاتے ہیں؟ سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ جب ایک دفعہ داخل ہو جاتے تو کبھی خارج نہیں ہوتے. ساتواں سوال، کیا اس سے پہلے کبھی اس شخص نے جھوٹ بولا یا اس پر جھوٹ کی تہمت کبھی کسی نے لگائی؟ ابو سفیان نے کہا، جی نہیں، کسی نے لگائی. آٹھواں سوال، فہل یغدر، کیا دھوکہ دیتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، جی نہیں، دھوکہ نہیں دیتا، لیکن بیچ میں ایک بات لے کے آیا. دیکھیں کیا کہتا ہے ابو سفیان، کہتا ہے دھوکہ تو نہیں دیتا، لیکن آج کل ہم ایک ہدنے میں ہیں، جنگ رکی ہوئی ہے، وعدہ چل رہا ہے ہمارا، ابھی ہمیں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. ابو سفیان فرماتے ہیں، اس وقت کی بات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم میرے پاس کوئی اور بات نہیں تھی کہنے والی کہ میں بیچ میں گھسا ہوں سوائے اس بات کے. کوئی نقص ڈھونڈ رہا ہے ایک شخص کو، نقص کہیں تو نقص کوئی ہو، اب نقص کہیں نظر نہیں آیا. اب ایک ہی بات ہے کہ ابھی جو ہمارا وعدہ چل رہا ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کیا ہونے والا ہے. ابھی تک غداری نہیں کی، وعدہ خلافی نہیں کی، لیکن ابھی کیا ہونے والا اس کا ہمیں علم نہیں. دسواں سوال ہے، کیا تم اس کے ساتھ جنگ بھی کرتے ہو یا کر رہے ہو؟ ابو سفیان فرمائے، جی ہاں. گیارہواں سوال، کیا اس جنگ میں کون جیتتا ہے، کامیابی کس کی ہوتی ہے؟ ابو سفیان فرمایا، سجال ہے، کبھی وہ جیتے ہیں کبھی ہم جیتے ہیں. تمہیں کس چیز کو حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان فرماتے ہیں، قلت یقول اعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. واترکوا ما یقول اباکم، اور ہر اس چیز کو چھوڑ دو، ترک کر دو جو تمہارے باپ دادا تمہیں کہتے ہیں، یعنی کسی کی تقلید نہ کرو، کسی کے قول کو نہ مانو. ویامرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلاۃ، اور ہمیں حکم دیتے ہیں نماز کے، سچائی کے، اور عفت کا، اور صلہ رحمی کا. اب رقل نے اپنے سوال ختم کیے اور ترجمان سے بات کر رہا ہے. قل لہو، اسے اب کہو، میں نے سوال کیوں پوچھے؟ سألتک عن نسبہ، میں نے اس شخص کے نسب کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے کہا کہ اچھا نسب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا بھی نسب سب سے اچھا ہوتا ہے. اب گواہی دیکھیں اس کافر کی. یاد رکھو، اس وقت ابو سفیان بھی کافر اور ہرقل بھی کافر، اور دونوں دشمن، صرف ابو سفیان کی بات نہیں ہو رہی، ہرقل بھی دشمن ہے. میں نے نصب کے بارے میں پوچھا، آپ نے کہا سب سے اچھا نصب ہے، اور انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر اور رسول ہیں ان کا نصب سب سے اچھا ہوتا ہے. پھر میں نے سوال کیا، کیا اس قول کا دعویٰ کسی اور نے کیا؟ آپ نے کہا کسی نے نہیں کیا. تو میں نے اس لیے سوال پوچھا کہ اگر کوئی اور شخص یہ دعویٰ کرتا تو میں یہ کہتا کہ کسی اور کی سنی سنائی پر یہ شخص بات کر رہا ہے. میں نے تیسرا سوال یہ کیا تھا کہ اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا، آپ نے کہا نہیں گزرا. تو میں نے یہ سوال اس لیے کیا کہ اگر اس کا کوئی باپ دادا بادشاہ گزرا ہوتا تو ہو سکتا ہے یہ شخص اپنے باپ دادا کا ملک اس شخص کو چاہیے، بادشاہ چاہیے، اس لیے یہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، اور یہ جھوٹا دعویٰ نہیں ہے. میں نے تم سے یہ سوال کیا تھا، کیا جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ کی تہمت کسی نے لگائی؟ تو آپ نے کہا
کسی جھوٹ کی تہمت تک نہیں لگائی, اور انبیاء کبھی جھوٹ نہیں بولتے. اور میں نے یہ بھی کہا کہ اگر لوگوں میں جھوٹ بولتا تو اپنے رب کی بات کیسے کرتا؟ جھوٹا انسان کیسے آپ کو اللہ تعالی خبر دے سکتا ہے جو ہے جھوٹا؟ تو انبیاء کبھی جھوٹ نہیں بولتے. میں نے تم سے یہ سوال کیا کہ کمزور لوگ, ضعیف لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا امیر اور بڑے لوگ؟ تو آپ نے کہا کہ کمزور لوگ ہیں, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیشہ پیروی کرنے والے ضعیف اور کمزور لوگ تھے. اب دیکھیں یہ جتنی باتیں بھی ہو رہی ہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب نشانیاں ہیں اور گواہیاں ہیں, ایک نہیں یہ پانچویں گواہی. اب جتنی بھی باتیں گزر چکی ہیں, نبی ہیں نبی ہیں نبی ہیں نبی ہیں, پانچویں دفعہ, اور دونوں کافر ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے رہے ہیں دونوں. اور میں نے تم سے یہ پوچھا کہ کیا جب ایک دفعہ اس شخص کی پیروی کر لیں تو کیا اس سے نکل جاتے ہیں بعد میں؟ تو آپ نے کہا بالکل نہیں, اور یہی ایمان کی لذت ہے, جب اگر دل میں جگہ کر جائے تو پھر کبھی خارج نہیں ہوتی. میں نے یہ سوال کیا کہ کبھی غدر کیا ہے, کبھی دھوکہ دیا ہے, کبھی وعدہ توڑا ہے؟ تو آپ نے کہا کبھی وعدہ نہیں توڑا, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی کبھی وعدہ نہیں توڑتے. میں نے تم سے پوچھا کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے کہا سب سے پہلے توحید کا حکم, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے دعوت کیا لے کے آتے ہیں؟ توحید کی دعوت, پھر نماز, پھر الصلاۃ والصدق اور سچائی, والعفا والصلہ. فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًا, اب بڑی بات دیکھیں, اگر تم سچ کہہ رہے جو تم نے کہا ہے, فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ, تو جس جگہ پر, جس زمین پر میں کھڑا ہوں, یہ زمین اس شخص کی ملکیت ہو جائے گی. یہ گواہی دے رہے ہیں. وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ, اور میں جانتا تھا کہ یہ نبی ضرور نکلے گا. عیسائی تھا, نصرانی تھا, اور یاد رکھے ہرقل جیسے آگے بیان ہوگا, پادری بھی تھا, اس کو علم بھی تھا تورات انجیل کا. تو یہ کہتا ہے وقد كنت اعلم انه خارج, میں یہ جانتا تھا کہ یہ نکلے گا, لیکن یہ مجھے گمان نہیں تھا کہ تم لوگوں میں سے نکلے گا. فلو انی اعلم انی اخلص الیہ, اور اگر میں یہ کر سکتا جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں, جیسے جی شمت لقاءہ, تو مصیبتوں کو طے کر کے میں اس شخص کی طرف جاتا. ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اور اگر میں اس شخص تک پہنچ جاؤں تو اس شخص کے پیر دھوؤں گا میں. کون کہہ رہا ہے؟ بادشاہ کہہ رہا ہے, روم کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو میں دھوؤں گا. ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اصل وجہ کیا تھی, کیوں بلایا تھا ابو سفیان کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا, اور دحیہ کلبی صحابی معروف رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں خط دیا کہ جا کے قیصر تک پہنچا دو. قیصر لقب ہے, ہرقل نام ہے, روم کے بادشاہ کا لقب ہوتا ہے قیصر, اور روم اور ہرقل اس شخص کا نام ہے. تو وہ خط لے کے آئے اور اس خط کو پڑھا. خط میں دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم, محمد اللہ تعالیٰ کا بندہ اور پیغمبر کی طرف سے ہرقل روم کے عظیم کی طرف, روم کے بادشاہ کی طرف. سلام علی من اتبع الهدى, سلامتی ہے اس شخص کی جس نے ہدایت پائی اور اتباع کی. اما بعد فانی ادعوك بدعاية الاسلام, میں تمہیں دین اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں. اسلم تسلم, اسلام قبول کرو, تمہارے لیے سلامتی ہے. یؤتک اللہ اجرک مرتین, اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا اجر دے گا. فإن تولیت, اور اگر تم منہ موڑے, فإن علیک اثم الارثین, تو جتنی بھی تمہارے رعیہ ہے سب کا گناہ تیرے سر ہوگا. پھر قرآن مجید کی آیت لکھی, يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا, آخر کہتے ہیں. قال ابو سفیان, ابو سفیان نے کہا جب ہرقل نے وہ خط پڑھا اور فارغ ہو گیا تو جتنی بھی لوگ موجود تھے, کیونکہ دوسری ایک روایت میں آیا ہے کہ اس کے ایوان میں جہاں پر ہرقل موجود تھا جتنی بھی بڑے بڑے لوگ سب کو بلایا تھا, ہرقل نے سب کو دعوت دی کہ سب آؤ, اور اس میں ان کے بڑے بڑے پادری بھی موجود تھے اور کچھ عرب جو پہلے ہجرت کر کے آئے تھے شام کی طرف اور وہاں پہ سکونت اختیار کی, ان کے بڑے سردار بھی موجود تھے, بڑے بڑے لوگ سب موجود تھے. تو جب انہوں نے خط پڑھا اس طریقے سے اور یہ بات بھی کہی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک دھوؤں گا اس طریقے سے, تو اب شور مچنا شروع ہوا, پورے ایوان میں شور مچ گیا. تو ہمیں نکال دیا گیا باہر, ابو سفیان کو ان کے ساتھیوں کو باہر نکال دیا گیا. جب میں باہر نکلا تو میں نے یہ کہا لقد امر امر ابن ابی کبشہ انہ یخاف ملک بن الاصفر. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس شخص کے بہت بڑی بات ہے, اور یعنی دوسرے الفاظ میں یہ شخص کامیاب ہو کر ہی رہے گا, اس سے تو روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے. اور لفظ ابن ابی کبشہ استعمال کیا, حالانکہ ابن ابی کبشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب جو بھی نصب ہے دیکھیں, لفظ موجود نہیں ہے, لیکن اس شخص نے اس کو استعمال اس لیے کیا کہ جب کسی سے غصہ کرتے ہیں عرب میں تو یہ دیکھتے کہ کوئی نک نیم ہو جس میں تنقیص مراد ہو, پورے نصب میں دیکھتے ہیں, اور اگر وہ کہیں مل جائے تو پھر اسی کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو ابن ابی کبشہ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا. فما زلت موقنا انه سيظهر حتى ادخل الله عليه الاسلام. ومن اسی دن سے میرے دل میں یقین آ گیا کہ یہ شخص اللہ کا نبی ہے, حتیٰ کہ اللہ تعالی نے مجھے اسلام سے مشرف فرمایا اور میں مسلمان ہو گیا. وكان ابن الناطور صاحب الى وهرقل سقفا على نصار الشام. ابن الناطور ایک پادری تھا جو ایلیا کے بیت المقدس کو, جو بیت المقدس کا گورنر تھا ہرقل کی طرف سے, اور ہرقل خود بھی پادری تھے, یعنی دونوں تورات اور انجیل کا علم رکھتے تھے. تو ہرقل تیرے حمص میں شام میں تھا, تو وہ آیا بیت المقدس کی طرف, اور صبح کے وقت وہ بڑا عجیب سا موڈ اور طبیعت خراب تھی. تو کسی نے سوال کیا کہ تمہیں کیا ہو گیا, تمہاری موڈ کیوں خراب ہے, طبیعت کیوں خراب ہے؟ ہرقل نے کہا میں, اور ہرقل کو علم النجوم بھی آتا تھا جسے بخاری کی روایت ہے, ہرقل نے کہا میں نے ستاروں میں دیکھا اور مجھے یہ علم ہوا کہ ختنے کا بادشاہ آنے والا ہے, ملک الختان. تو ابن ناطور نے کہا ختنے تو یہودی کرتے ہیں, آپ حکم دے دیں, یہودی بیچارے ویسے بھی ہمارے ملک میں ایسے رہتے ہیں, آپ حکم دے دیں سب کو ختم کریں, سب کو قتل کر دیں. تو ہرقل ابھی سوچ رہے تھے کہ کیا کوئی اور قوم سے جو ختنہ کرتی ہے, وہ کہتے ہیں یہودی صرف ختنہ کرتے ہیں. اسی دوران ایک شخص عربی کو لے کے آئے, اور غسان جو شام کا بادشاہ تھا رتن کی طرف سے, وہ ایک شخص کو بھیجتا ہے کہ یہ شخص اس زمین سے آیا ہے جہاں جس زمین پر ایک شخص نکل جو کہتے ہیں میں نبی ہوں. تو ہرقل نے یہ حکم دیا کہ اس کو دیکھو اسے ختنہ ہوا کہ نہیں, دیکھو تو اس کا ختنہ ہو چکا تھا. اب ہرقل کو ڈر ہو گیا, اب واقعی یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور 10 گواہیاں میں دے چکا ہوں کہ یہ نبی ہے, یہ واقعی نبی ہے, اور اب بادشاہت ساری اس نبی کے قدموں میں ہوگی. ہرقل حمص کی طرف واپس چلا گیا. اور سب کو بلایا, جتنے علماء تھے سب کو اکٹھا کیا, اور دروازے بند کر دیے, حکم دیے سارے دروازے بند کر دیں, اب میں ایک اہم بات کرنے والا ہوں. اب ہرقل خود تو نیچے نہیں ہے جہاں پہ وہ بیٹھتا تھا اپنے تخت پہ, اوپر ایک خاص جگہ تھی جہاں پر وہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتا یا باتیں کرتا تھا, تو وہاں پر اوپر چلے گئے دور ان سے, اور یہ کہا یا معشر الروم هل لكم من الفلاح والرشد, کیا تم فلاح پانا چاہتے ہو, اور یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ملک ایسے رہے جیسے قائم اور دائم ہے, بس اس نبی کی بیعت کر لو. لا الہ الا اللہ. فحاصوا حیصت حمر الوحش, حمر الوحش. انہیں شور مچانا شروع کر دیا جیسا کہ زیبرا گدھے نہیں ہوتے, شور مچانا شروع کر دیا اور بھاگے دروازوں کی طرف کہ نکلے ہم. تو دیکھا دروازے بند تھے. ہرق نے جب یہ دیکھا کہ اس طریقے سے وہ کر رہے ہیں, پتہ نیچے کیوں نہیں آیا, اسے قتل کر دیتے. اور ایسا ہی ہوا کیونکہ ہرقل دوسری روایت میں آیا ہے کہ ہرقل نے ابو سفیان کو یہ کہا, حضرت دہی قلبی رضوان صحابی کو یہ کہا کہ یہ خط فلاں شخص اس کی طرف لے کے جاؤ اور اس کی بات مجھ سے زیادہ مؤثر ہے. وہ بھی ایک عالم دین تھا نصارہ کا. چنانچہ اس کی طرف جاتا ہے, جب وہ شخص یہ خط پڑھتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں دیکھتا ہے اور ہرقل سے کام کرتا ہے, وہ ہرقل ہی مان لیتا ہے کہ باقی نشانے موجود ہیں, وہ شخص مسلمان ہو جاتا ہے. اور جب وہ دعوت دیتا ہے اسلام کی طرف, اس کو قتل کر دیتے ہیں. تو ہرقل جب دیکھتے وہ قتل ہو چکا ہے تو خود اوپر چلا گیا اور جب یہ اعلان کیا تو وہ اس طریقے سے بھاگے. تو جب وہ دیکھا کہ نہیں سننے والے, مایوس ہو گیا, قال ردوہم علی, واپس بلایا سب کو اور میری طرف, اور یہ کہا کہ میں نے بات صرف اس لیے کی ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ اپنے دین میں کتنا پختہ ہو, کتنی پختگی ہے تمہارے دل میں تمہارے دین کی, اور میں نے دیکھ لیا کہ تم واقعی اپنے دین پر ثابت قدم ہو. اس وقت سجدہ کر دیا سب نے, ہرقل کو سجدہ کر لیا کہ اور یہ شکر کیا کہ یہ اپنے دین سے, یعنی اپنے دین کو چھوڑا نہیں اس نے. فکان ذلک آخر شأن ہرقل, اور یہ ہرقل کا آخری شان تھا اور اسی پر ہرقل کی موت ہوئی. یہ قصہ صحیح بخاری میں, امام بخاری نے 12 جگہوں پر اس قصے کو روایت کیا, 12 جگہوں پر, ایک جگہ پہ نہیں, 12 جگہوں پر. اور اس قصے میں آپ نے دیکھا کہ دو جانی دشمن, دونوں سردار, ایک قریش کا سردار ابو سفیان, 6 ہجری میں خود سردار تھا, ابو جہل مر چکا, ابو لہب مر چکا, سردار ابو سفیان تھا, اور عجم کا سردار اس وقت ہرقل. دونوں سردار اور دونوں جانی دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کرتے ہیں کہ ایک غلطی تو ہو, کہیں کمی, کہیں کوئی نقص نظر آئے, کہ ہم بھی اون اٹھا گئے تو کہیں کہ دیکھیں اس شخص نے یہ غلطی کی ہے. کچھ نہ ملا, بلکہ روم کے بادشاہ نے یہ خواہش کی کہ اگر میں جا سکتا اور مجھے موت کا ڈر نہ ہوتا, دوسرے لفظوں میں, تو اس نبی کو قدموں کو دھوتا جا کے. میں چند فوائد بیان کرتا ہوں اس عظیم حدیث میں جو بیان ہوئے ہیں, 5 منٹ باقی ہیں. نمبر 1, حضرت ابو سفیان عمر بن عنہ کی فضیلت, حالانکہ اس وقت کافر تھے, چاہتے یہ بات چھپا دیتے, ہمیں کیا پتا ہوتا, لیکن جب مسلمان ہوئے اور یہ علم ان کے پاس تھا, ان کے دل میں تھا, تو اس کو بیان کر دیا اور آج ہمیں بھی اس چیز کا علم ہوا. نمبر 2, رشتے دار اپنے رشتے داروں کا حال زیادہ بہتر جانتے ہیں, یہ اپنی بات ہے. اور اس کے ایک فائدہ ہے کہ امام بخاری نے ایک راوی ہے, ایک امام بخاری کا استاد ہے, اس کا نام ہے اسماعیل بن ابی اویس. اور اسماعیل بن ابی اویس جو ہے یہ امام مالک کا بھانجا ہے. کچھ لوگوں نے اسماعیل بن ابی اویس پر جرح کی, اور لوگوں نے یہ کہا امام بخاری تو کہ آپ نے اس شخص کی روایت کیوں لی ہے. امام بخاری نے یہ فرمایا کہ میں نے اس شخص کی روایت لی ہے امام مالک کی طرف سے, امام مالک فقہ ہیں, اور جتنی بھی روایت امام بخاری نے روایت کی ہیں اسماعیل بن ابی اویس کی, امام مالک کی سند سے ہی لی ہے, ویسے نہیں لی. اور یہ فرمایا کہ رشتے دار اپنے رشتے داروں کو زیادہ بہتر جانتے ہیں, یعنی امام مالک صرف وہی روایت لی ہے جو ان کو علم تھا, پتہ تھا کہ یہ صحیح روایت ہے, ورنہ ضعیف روایت کبھی اس شخص سے نہ لیتے. حیا اور سچ جاہلیت کے اخلاق میں سے تھا جسے اسلام نے مضبوط کیا, کیونکہ ابو سفیان نے سچ بولا, جھوٹ ہو سکتا تھا, اس کے ساتھ بھی وہ عرب تھے جو دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, لیکن انہوں نے سچ ہی بولا. ہرقل عجم کا سمجھدار اور دانستہ شخص تھا, کیونکہ ابو سفیان کا ہرقل داہیت العجم, عجم کے داہیہ میں سے ہے. باقی انہوں نے جس طریقے سے ابھی پورا قصہ سنا ہے کہ کس طریقے سے وہ عقل والے تھے اور کس طریقے سے حکمت والے تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب سب سے بہترین نسب ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں سے کوئی بھی بادشاہ نہیں گزرا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اکثر متبعین جو ہے وہ ضعیف اور کمزور لوگ ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کے مالک تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن اخلاق سے اپنے دشمنوں کا دل بھی جیت چکے تھے. حسن اخلاق سے جن کو تو ویسے دشمن ہیں لیکن اخلاق پہ جرح نہیں کر سکے, کوشش کی ہے. اور سیرت میں آپ دیکھیں جادوگر کی تہمت لگائی, مجنون کی تہمت لگائی, شاعر کی تہمت لگائی, لیکن تہمت ہی وہ جانتے تہمت ہے, ثابت کر سکے؟ ثابت نہیں کر سکے. بلکہ ان کے سمجھدار لوگوں نے, عربیوں نے یہ ثابت کیا کہ تم پاگل ہو, مجنون تم ہو. سب سے پہلے توحید کا حکم, اور سب سے بڑا معروف توحید ہے. توحید کی اہمیت اور فضیلت, اکثر لوگ اس توحید کی فضیلت سے غافل ہیں. شرک سب سے پہلا نہیں ہے. نماز اور سچ کی فضیلت اور اس کا حکم, اندھی تقلید کی مذمت, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب سب سے اچھے ہیں, ایمان کی فضیلت, اور ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے. ایمان سے ہی, ایمان اور توحید سے ہی مومن کا سینہ کوشادہ ہوتا ہے اور اس کے غم دور ہوتے ہیں. رسول علیہ الصلوۃ والسلام کبھی دھوکہ نہیں دیتے اور کبھی جھوٹ نہیں بولتے. یہ علامتیں جو بیان کی ہیں ہرقل نے, یہ قطعی علامت نہیں ہے نبوت کی, یاد رکھیں. یہ علامتیں جو 10-11 سوال ہیں یہ قطعی نشانی نہیں کسی کی نبوت کی, لیکن کیونکہ وہ اہل کتاب میں سے نہ تورات اور انجیل پر, تورات اور انجیل کا علم رکھتا تھا, تو اپنے علم کے مطابق خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے چند سوال پوچھے جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا, تو وہی ثابت ہوا. ورفعنا لک ذکرک, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں, اس کی واضح اور امنی مثال ہے کہ دشمن بھی ہیں دونوں سردار بھی ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی, اللہ تعالیٰ کی زبانی تعریف بیان کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت, اور خطوں میں لکھی, خطوں کا آغاز بسم اللہ سے کرنا سنت ہے, اور 786 لکھنا بدعت ہے. 786 لکھنا بدعت ہے, یہ فائدہ کہاں سے ملا؟ اسے خط سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا. اگر چاہتے تو 786 لکھ دیتے, کیا مشکل تھی؟ کسرا نے خط پھاڑا تھا کہ نہیں؟ کسرا نے خط پھاڑا تھا کہ نہیں؟ اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے, کبھی بھی 786 نہیں لکھا. اور لوگ کہتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ 786 لکھنا جائز ہے, وہ کہتے ہیں جی بے حرمتی ہوتی ہے. آپ پیپر دیکھتے ہیں بسم اللہ, پھر نیچے گر جاتا ہے, پاؤں کے نیچے آتا ہے, تو بے حرمتی ہوتی ہے. اس سے بڑی بے حرمتی ہے کوئی کافر کے ہاتھ میں ہو اور کافر سے ہاتھ لگائے اور کافر اسے پھاڑ دے, بے حرمتی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھا اور 786 نہیں لکھا. کافروں کو اگر پکارا جائے ان کے عہدے کے مطابق تو جائز ہے. دیکھ, کافروں کی تعظیم کرنا جائز نہیں, لیکن خط میں کیا تھا, عظیم الروم, کہ کافروں کی تعظیم کرنا جائز ہے, کافروں کی تعظیم کرنا جائز نہیں ہے, لیکن اگر جو ان کی جو ان کا عہدہ ہے اس کے مطابق آپ لفظ استعمال کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. عظیم الروم, کافروں کو سلام کرنا جائز ہے, السلام علی المتبع الہدى, خط میں تھا کہ نہیں, تو کیا کافروں کو سلام کرنا جائز ہے؟ نہیں, جائز نہیں ہے. تو خط میں سلام کا مطلب ہے سلامتی, اس کے لیے ہے, تو یہ قید لگانا ضروری ہے. جو ہدایت پانا چاہتا ہے سلامتی اس کے لیے, جو اسلام قبول نہیں کرتا تو اس کے لیے سلامتی بھی نہیں اور ہدایت بھی نہیں. جس نے دعوت اور تبلیغ کی, جتنے بھی لوگ اس شخص کی دعوت تبلیغ سے راہ راست پر آئے, اس شخص کو اتنا ہی دگنا اجر و ثواب ملے گا, اور جتنی لوگ اس شخص کی وجہ سے گمراہ ہوئے اتنا ہی گناہ اس کے سر پہ ہوگا. جس نے توحید سے منہ موڑا وہ خود بھی ہلاک ہوا اور دوسروں کو بھی ہلاک کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور تبلیغ میں حکمت سے کام لینا, اور کیسے شروع کی بات, قرآن مجید کی آیت سے, یا اہل کتاب الی کلمہ سلام بینکم. تو ہمیشہ جب دعوت کی بات کریں تو مخالف کی جو کوئی اچھائی نظر آتی ہے تو اس سے شروع کیا کریں, اس سے مخالف بھی تھوڑا سا مطمئن ہوتا ہے کہ یہ دشمن بھی نہیں ہے اور صرف نقص نکالنے کے لیے نہیں آیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیبت اور رعب دشمنوں کے دلوں میں, جیسا ہی حدیث میں آیا, نصرت بالرعب مسیرت الشہر, کہ ایک مہینے کے فاصلے پر دشمن اگر موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رعب اور ڈر پہلے ہی اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حکمت گزر چکی ہے. یہ واقعہ ابو سفیان کی اسلام کی وجہ تھا, جس نے حق کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا. وہ ساری زندگی غم اور پریشانی میں اور گمراہی میں بھٹکتا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں اہل کتاب کی کتابوں میں بھی اور نجومیوں کے علم میں بھی, کہانت کے علم میں بھی ثابت ہو چکی ہے. اسلام میں ختنے کی فضیلت. کہانت اور علم نجوم جاہلیت کے مسائل میں سے تھے جسے اسلام نے رد کیا. صرف زبان سے کلمہ شہادت پڑھنا کافی ہے؟ کافی نہیں. کیوں؟ فریق الکلمہ پڑھ چکا ہے کہ نہیں, اور دل سے یقین کر چکا ہے کہ نہیں, لیکن عمل کیا؟ عمل نہیں کیا. اور اس کی وفات کس چیز پہ ہوئی؟ کفر پہ ہوئی. اس لیے کلمہ صرف زبان سے پڑھنا کافی نہیں, کلمہ زبان سے پڑھنا, دل سے یقین کرنا اور عمل سے اسے بیان کرنا ضروری ہے, عمل سے ظاہر کرنا. برے لوگوں کی صحبت ہمیشہ ہلاکت اور گمراہی کا باعث ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی برکت, اب جانتے ہیں اس خط کو فریق نے محفوظ کیا اور سونے کی صندوق میں رکھا. اس کا بیٹا ہے, اس نے اسے محفوظ کیا, سونے کے صندوق میں رکھا. پھر چوتھے پانچویں بادشاہ تک یہ خط اس طریقے سے رہا, اور اس نے محفوظ کیا کہ وہ جانتے ہیں یہ بابرکت خط ہے. ان کا یہ عقیدہ تھا, جب تک یہ خط موجود ہے ہمارا ملک موجود ہے. کیوں؟ کہاں سے پتا چلا انہیں؟ کس طرح کا حال دیکھ لیا؟ کس نے خط کو پھاڑ دیا؟ کیا حشر ہوا؟ ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. تو انہوں نے اپنے خط کو پانچویں بادشاہ تک اس خط کو اس طرح محفوظ رکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی برکت سے ان کا ملک بھی محفوظ رہا. دیندار لوگ ہمیشہ لوگوں کے نگاہوں میں باعزت ہوتے ہیں اور ان کی پیروی کرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں, دیندار لوگوں کو قدوہ حسنہ بننا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خود بھی نیک اور صالح عمل میں سب سے آگے ہوں, اپنی اصلاح بھی کریں اور لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دیں. آج کے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق, حسن اخلاق, ان کا کردار, کس طریقے سے وہ